وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تعالى في مقام آخر وما صاحبكم بمجنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس آج اس کو یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے 80s کا دور ہوگا اس وقت ہمارے گھر میں ٹی وی بھی ہوا کرتی تھی لیکن یہ دور تھا مرحوم ضیاء الحق کا دور تو جو ٹی وی ہوتی تھی اس زمانے میں وہ اس وقت آج کے حساب سے ایمان کی ٹی وی نہیں ہوتی تھی ہوتی وہ بھی تھی لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہے بہت ہی زیادہ سینسرڈ ٹی وی ہوتی تھی لیکن اس ٹی وی کے اوپر انگریزی فلمیں آتی تھیں ہالی ووڈ کے پروگرامز آتے تھے نئی فلمیں نہیں آتی تھیں پرانی آتی تھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بہت زیادہ آتی تھیں اور 20-30 سال پرانی جو ان کے یہاں اب ریلیز ہونے کے قابل نہیں رہی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان ٹی وی کو بھیج دیا کرتے تھے تو پاکستان ٹی وی والے 11 بجے پتہ نہیں کیا تھا سیٹرڈے نائٹ اسپیشل اور اس طرح کے ناموں سے ان کو چلایا کرتے تھے تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایکسپوجر ہالی ووڈ کو بہت کم تھا بہت ہی زیادہ کم تھا ہمارے ماں باپ کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے لوور مڈل کلاس کہنا چاہیے بڑی مشکل سے ایک ٹی وی آتا تھا وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ اور بہت بڑا ایک تیر مارا تھا جب کلر ٹی وی آ گیا تھا گھر میں تو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے لیکن ٹی وی سے ہوتا یہ ہے کہ بہرحال ایک ونڈو تو کھل جاتی ہے دنیا کی تو اس ٹی وی کے اوپر جو ہم ہالی ووڈ کے پروگرام دیکھا کرتے تھے تو اس کو دیکھ کر کے ہم اتنا امپریس ہوتے تھے اس امریکہ بہادر سے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے ایسے کر دیا فلانا کر دیا کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ امریکہ والوں کو تو پاکستان کی ایگزسٹنس کا بھی نہیں پتا ہوگا ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ لوگ ہمارے لیے کچھ کریں یا ہمارے خلاف کچھ کریں یا ہمارے فیور میں کچھ کریں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کسی قابل سمجھا جائے تو یہ ہمارا حال تھا یہ ہماری سوچ تھی پھر تھوڑا سا اور بڑے ہوئے کالج میں آئے خاندان والوں کے ساتھ ذرا اور کزنس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو ان فلموں کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوئی تھوڑا اور ایکسپوجر بھی ملا تو یہ جو مرعوبیت تھی یہ مرعوبیت اور بڑھی حتیٰ کہ گریجویشن کر لی کمپیوٹر سائنس میں اس کے بعد پھر جاب بھی مل گئی اس زمانے کی آئی ٹی کی سب سے بہترین جاب جو پاکستان میں ہو سکتی تھی اللہ نے وہ دلوا دی تو انہوں نے چند سالوں کے بعد ہمیں بھیجا ٹریننگ کے اوپر وہیں تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میرا پلین وہاں پہ لینڈ کرنے والا تھا تو میرے ذہن میں کیا خیالات چل رہے تھے آپ یقین کریں میں وہاں کی زمین، شکاگو ونٹر کا زمانہ تھا، میں زمین کو دیکھ کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہے وہ سرزمین کہ جس کے بارے میں ہم بچپن سے چیزیں سن رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا زمین ہوگی یہ، کیا زبردست جگہ ہوگی یہ، اور کیا اس کے اندر خوبیاں ہوں گی کہ اس کو اتنی عزت ملی ہے، اتنا مقام ملا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ خیالات میرے ذہن میں، مجھے اس وقت کا منظر بھی یاد ہے ابھی تک، وہ زمین بھی یاد ہے جو کہ میں اپنے پلین سے کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ بہت برف پڑتی ہے، پڑی ہوئی تھی برف شکاگو میں اس وقت۔ تو یہ تصورات تھے۔ اس آجس کے گھر والوں نے اپنے کسی خاندان کے بڑے کے بارے میں ایک دفعہ بتایا کہ جب وہ پہلی دفعہ وہاں گئے تو وہ تھے ذرا دیندار بیک گراؤنڈ کے، اور ذرا نظم و ضبط والے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں تنظیمی، تو ان کو اس بات کا بڑا قلق رہتا تھا کہ ہم قرضہ کیوں لیتے ہیں، ہم بھیک کیوں مانگتے ہیں ان سے۔ تو جب وہ وہاں گئے نا، تو جب انہوں نے نیو یارک کی گلیوں میں بھکاریوں کو دیکھا، وہ اپنا کوئی انسٹرومنٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بجاتے ہیں، اور سامنے انہوں نے چادر پھیلائی بھی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں اس کے اندر کچھ کوائنز وغیرہ ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی جیب سے ایک ڈالر نکالا، اور ڈالر نکال کر کے نا میں نے اس امریکی کے کشکول کے اندر ڈالا، اور مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ دیکھو آج ہم نے بھی ان کو دیا ہے۔ ہمیشہ ہم لیا کرتے ہیں لیکن آج ہم دینے والے ہیں۔ تو وہ ایک ڈالر دے کر کے خوش ہو رہے تھے بہت۔ تو بھائی ہمارا یہ حال جو ہوا تھا نا، یہ کیوں ہوا تھا؟ ہم تھوڑی سی فلمیں دیکھتے تھے، اور ہم غریب لوگوں میں سے تھے، لوور مڈل کلاس، لیکن ان کا ہیولا ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اوپر چھا گیا تھا۔ کیونکہ جو فلمیں بناتے ہیں نا، یہ بہت محنت کرتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ لٹاتے ہیں، اس کے اندر، اور اس کے اسکرپٹ رائٹرز، حتیٰ کہ ان کے کرو کے اندر سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کے کارٹونز بھی جو بناتے ہیں نا، اس کے لیے پی ایچ ڈی گریجویٹ سائیکالوجسٹ لگے ہوتے ہیں کارٹونز بنانے کے لیے بھی۔ تو ان چیزوں کا ذہن کے اوپر انسان کے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ذہن سے یہ اثر آہستہ آہستہ شفٹ ہوتا ہوا انسان کے دل تک بھی پہنچتا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے، یہ راستہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، جس سے کہ خیالات کا اثر روحانی کرنٹس کے اندر کنورٹ ہو کر کے قلب تک پہنچتا ہے، اور قلب کے اندر پھر اس کے نتیجے میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ فزیکل دنیا سے ذہن میں، آنکھوں کے تھرو، کانوں کے تھرو ذہن کے اندر آتی ہیں، اور یہ مادی چیزیں جو ہیں وہ خیالات میں عقل کے کنورٹ ہوتی ہیں، اور یہ عقل کے خیالات الٹیمیٹلی روحانی جذبات میں کنورٹ ہوتے ہوئے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے دل کا حال تھا نا، اسی کو کہتے ہیں ذہنی غلامی۔ ہم اس بات میں بہت خوش ہیں کہ ہم نے آج سے 70 سال پہلے غلامی سے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم نے کوئی آزادی حاصل نہیں کری، یہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اگر اور غور سے دیکھا جائے، آزادی تو کیا حاصل کرنی تھی، ہم اور زیادہ غلامی میں چلے گئے، اور بھی زیادہ بڑے غلام بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ ہم سے چھینتے تھے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط تھے اور زبردستی سے لے کر کے جاتے تھے، اب ہم ان کو اپنی مرضی سے اٹھا کر کے دیتے ہیں، ہم ان کی جھولی میں ڈال کر کر کے آتے ہیں اپنی نعمتیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، ہر شکل کی چیز، ہر شکل کے فواقع ہم اپنی مرضی سے ان کے حوالے کر کے آتے ہیں، وہ چھیننے کے لیے بھی نہیں موجود ہوتے، وہ فورس بھی نہیں استعمال کرتے، تو بڑی غلامی کون سی ہوئی؟ پہلے والی غلامی بڑی ہوئی کہ اب والی غلامی بڑی ہوئی؟ تو یہ ہے ہماری حقیقت، تو وہ ہمیں ذہنی طور پر اور روحانی طور پر، قلبی طور پر غلام بنا کر کے گئے ہیں، پیچھا چھوڑا نہیں انہوں نے، تو اس وجہ سے نا ہماری سوچوں کا محور، مرکز، مدار دراصل وہاں پر ہے، قبلہ جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے برادر ان لا صاحب پچھلے دنوں بتانے لگے کہ وہ گئے تھے ڈیلس ٹیکسس میں، رہتے ہیں وہ نیو یارک میں، تو جب ڈیلس ٹیکسس گئے نا تو ایک ان کو گورا ملا، بڑی عمر کا گورا، پتہ نہیں کہاں سے اس سے بات شروع ہو گئی، تو کہنے لگا کہ تم کہاں کے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نیو یارک کا ہوں، تو اس کے لہجے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا تو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہارے پلانز ہیں، اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر موو ہو جاؤں، تو اس نے پوچھا کہ تم کون سے والے پروفیشن کو بلانگ کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں آئی ٹی پروفیشن کو بلانگ کرتا ہوں۔ اب یہ جو گورے ہیں ان کو اسلام کو تو اچھی طرح سے پتہ لگ چکا ہے، پیغام تو پہنچ چکا ہے بہت کمپلیٹ طریقے سے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کون مسلمان ہے، کون کیا ہے، اسلام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات پتہ لگ چکی ہیں اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ تو جو ہمارے سالے صاحب ہیں ان کی داڑھی واڑی بھی ہے، شکل و صورت سے الحمدللہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو اس گورے نے ایک جملہ کہا کہ یو نو دس از دا ٹائم ٹو موو ٹو ڈیلس بیکاز ڈیلس از ناؤ دی مکہ آف آئی ٹی، ڈیلس از ناؤ دی مکہ آف آئی ٹی۔ واٹ از مکہ؟ مکۃ المکرمہ مراد تھی اس کی، مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ تو کہہ وہ یہ رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا جہاں پر تم ابھی آئے ہوئے ہو اور جو تم پلان کر رہے ہو یہاں پہ آنے کی، تو تمہیں بڑی آسانی ہوگی کیونکہ آئی ٹی کا تو محور اور مرکز اور قبلہ یہی جگہ ہے۔ تو اسی وجہ سے نا قبلے کا ایک کانسیپٹ ہے، قبلہ صرف دیواروں کا نام نہیں ہے، قبلہ صرف غلاف کا نام نہیں ہوتا، قبلہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ ہمارے دل وابستہ ہوتے ہیں۔ جب ہی ہم طواف جب کرتے ہیں نا تو ہم اینٹی کلاک وائز طواف کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل قبلے کے زیادہ قریب رہے، اگر کلاک وائز طواف کر رہے ہوتے تو ہمارا دل دوسری طرف ہوتا، کعبۃ اللہ دوسری طرف ہوتا۔ اس فاصلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کم کرا، جو تمہارے سینے کی چوڑائی ہے اتنا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، جتنا تم میکسیمم اپنے قلب کو قبلے کے قریب کر سکتے ہو اتنا تم کر کے طواف کرو۔ تو قبلہ تو وہ جگہ ہوتی ہے جس طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے، جس کو کہ ہم امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، یہ ہوتا ہے قبلہ۔ تو اس وجہ سے کبھی آئی ٹی کا قبلہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا قبلہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا، اپنی چاہتوں کا قبلہ، کبھی کوئی شکل بن جاتی ہے، کوئی انسان بن جاتا ہے، تو وہی ہمارا قبلہ اور کعبہ بن جاتا ہے۔ اردو کے اندر تو محاورہ بھی بنا دیا، قبلہ اور کعبہ۔ تو بھائی ہمارا جو وابستگی ہے نا دنیا کے اس خطے کے ساتھ، یہ وابستگی اصل میں ہماری زندگیوں کو، ہماری سوچوں کو ڈرائیو کرتی ہے، یہ ہمیں ڈرائیو کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس خطے کے رہنے والے انسانوں کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، اس خطے میں رہنے والے انسانوں کی ہمیں بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے یہ قریبی رشتہ دار نے کسی کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، کہ یہ جو وہاں جا رہے ہیں نا، اللہ کرے کہ یہ وہاں پر سرخرو ہو جا کر کے. لفظ سرخرو، اللہ کرے وہاں جا کر یہ سرخرو ہو جائیں. یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ بول کیا رہی ہیں، کون سے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. یہ تو ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کری، ایکچولی کوشش تو اپنے آپ میں ہی کری خالی، کہ کہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں، روز محشر کے اندر حاضری ہو رہی ہے، کس کے سامنے سرخرو ہونے کی آپ دعائیں کر رہی ہیں، کیا سوچ ہے ہماری. تو یہ الفاظ تو ہمارے زبانوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دلی کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کے سامنے اگر کوئی ہم سکور بنا لیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی، سب مسئلے حل ہو گئے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں ہماری عزت ہو گئی، ان کی نگاہوں میں ہم بڑے ہو گئے، کامیاب ہو گئے، سب سے بڑا کام کر لیا. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا. لیکن اس کے پیچھے اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہالی ووڈ کی فلمیں. جب ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے اس زمانے میں، تو اسکولوں کے اندر نصاب میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور ہمارے والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کچھ چیزوں کا کہ وہ ہمیں ان کا غلام بنائیں. بس یہ فلمیں کافی تھیں غلام بنانے کے لیے. تو یہ فلمیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں غلام بنا دیتی ہیں کہ ہماری سوچوں کا، ہر چیز کا محور جو ہے وہ وہی بن جاتے ہیں. حالانکہ ہم بطور مؤمن کے، ایمان والے کے، ہمیں ان کی اپروول ریٹنگز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہیں، وہ ہم سے خوف کھاتے ہیں کہ وہ ہم سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں. کیا ہمیں اپنی اپروول ریٹنگز، اپنی شاباشیں وہاں جا کر کے وصول کرنی ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جہاں سے اپروول ریٹنگز لینی چاہیے تھیں، جہاں کی ہمیں فکر ہونی چاہیے تھی، وہاں کی ہمیں فکر ہے نہیں. اس کو ہم نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے. تو اب جو یہ ویکیوم بن گیا ہے نا، یہ خلا بن گیا ہے، تو اس خلا کو کسی نہ کسی نے تو پر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، ویسے تو نبی علیہ السلام کی نعمت ہے، لیکن ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو قرآن اور اپنی سنت جو چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پر ہمیں اپروول ریٹنگ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، وہاں پر ہمیں اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ برا سمجھا جا رہا ہے، ہم اس کے معیار کے اوپر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں. ہمیں تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم قرآن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن کے سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے آپ کو جج کیوں نہیں کرتے؟ قرآن عظیم الشان کو اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ ایمان والوں کے بارے میں کیا الفاظ اختیار کرتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے؟ جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس امت کے فضائل بیان کرتے ہیں، فضیلتیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں کہ تم تو بہترین لوگوں، ساری امتوں میں، سارے مذاہب میں تم اصل مذہب ہو، تم جسٹ لوگ ہو، تم شہداء ہو، شہداء ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا ایک جسٹ امت، ایک درمیانی امت، ایک اعتدال والی امت۔ اور وسطہ کا مطلب صرف درمیان نہیں ہے بلکہ سب سے افضل بھی ہے، ایسا درمیان جو کہ سب سے بہتر ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری انسانیت کے اوپر، سارے دوسرے مذہب والوں کے اوپر، سارے دوسرے ادیان والوں کے اوپر، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے، ہر انسان کا، عیسائی ہو اس کا دین عیسائیت ہے، یہودی ہو اس کا دین یہودیت ہے، ہندو ہو اس کا دین ہندو ہے، اگر وہ ایتھیسٹ ہو تو اس کا بھی ایک دین ہے اور وہ دین ایتھیزم ہے۔ ہر انسان کا ایک دین ہوتا ہے اور ہر انسان تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام پہنچائے ہیں، بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ امت ہو، ایسی امت ہو کہ تم ساری انسانیت کے اوپر گواہی دو گے، گواہ ہو ساری کی ساری انسانیت کے اوپر، سارے مذاہب کے خلاف تم گواہی دو گے، والوں کے خلاف کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور قیامت کے دن وہ اپنے نبیوں کی دعوت کا انکار کریں گے کہ ان نبیوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچایا، یہ کہیں گے کہ یہ نبی جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت ہمیں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائیں گے، ہمیں بلائیں گے، آپ کو، مجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، تو ہمیں بلائیں گے کہ ساری دنیا کے انسانیت کے خلاف تم گواہی دو، اور یہ امت گواہی دے گی، حالانکہ اس امت نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، ان کے زمانوں کو نہیں دیکھا ہوگا، اس کے اوپر وہ لوگ جرح کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے اوپر گواہی دے سکتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں موجود جبکہ ہم اس دنیا کے اندر گزرے تھے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے زیادہ، اپنے کانوں سے زیادہ اپنے نبی کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، ہم اپنے قرآن کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، بے شک ہم نے تم کو نہیں دیکھا، بے شک ہم نے تمہاری باتیں نہیں سنی، لیکن ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا اور قرآن کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہے، اس کی بنیاد پر ہم تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انبیاء کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقام، اس عظیم مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فائز کیا ہے۔ اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں تو لایا گیا ہے انسانوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے انسانوں کو روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر تم ایمان لاتے ہو۔ یہ ہے ہم، یہ ہے ہمارا مقام۔ وممن خلقنا امتن، اور ہم نے ایک امت کو تخلیق کیا، یہدون بالحق، وہ سچ کی راہ بتلاتے ہیں، بہی یعدلون، اور سچ کے ساتھ وہ فیصلے کیا کرتے ہیں، عدل قائم کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان امت، یہ ہے ایمان والے۔ تو ہمیں یہ مقام کس نے عطا کیا ہے، کس نے ہمیں اس مقام کے اوپر فائز کیا ہے؟ ہم جب دعائے حاجات پڑھتے ہیں، دو رکعت نفل پڑھ کر کے پھر اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو وہ دعائے حاجات کیا ہے؟ کچھ اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الحلیم الکریم، جو کہ بہت زیادہ حلیم ہے، فوربیرنٹ ہے، بہت ہی زیادہ صبر اور حوصلے والا ہے، اور کریم ہے، بن مانگے عطا کرنے والا ہے. اس نے ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، کسی نے اس سے مانگی نہیں تھی، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. بن مانگے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. وہ تو چند چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اس دنیا کے اندر دعا کرتے ہیں. الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہے وہ رب جو کہ عظیم عرش کا رب ہے. عرش کیا ہے؟ جس عرش کا وہ رب ہے، جس عرش کے اوپر وہ فائز ہے، وہ رہتا ہے جس عرش کے اوپر. یہ عرش تمام زمین اور آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ سورج کتنا بڑا ہے، یہ سولر سسٹم کتنا بڑا ہے، یہ گیلکسی کتنی بڑی ہے، یہ پوری کی پوری کائنات کتنی بڑی ہے. یہ صرف اور صرف عالم الخلق ہے جس کا کہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، میٹیریل ورلڈ. عرش ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر عالم الامر آتا ہے، آسمان شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں. پھر اس کے اوپر جنت ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے ان گنت فرشتے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے عرش کے تحت ہے. اللہ کا عرش ان سب کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہے. اسی وجہ سے جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بچہ اللہ کہاں ہے، تو کیا سکھاتے ہیں بچے کو؟ بچہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ اوپر ہے. تو اللہ کیوں اوپر ہے؟ ہم جہاں بھی ہیں اللہ اوپر ہے. اگر آپ گلوب کو دیکھیں تو سعودی عرب دنیا کے ایک طرف ہے، کیلیفورنیا دنیا کی دوسری طرف ہے، بالکل اپوزٹ سے ہی ہیں، 12 گھنٹے کا فرق ہے. اگر بچہ کیلیفورنیا میں بیٹھا ہو، اسے کہیں اللہ کہیں، تو پھر بھی وہ اوپر. اگر وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہو، اسے پوچھیں اللہ کہیں، پھر بھی وہ اوپر. اللہ ہر وقت اوپر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو عرش ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی ہے. اس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے ساری کی ساری مخلوق کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس عرش کا کے رب ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دعائے حاجات کے اندر تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین. صرف اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کے رب بھی ہیں، پالنے والی بھی ہیں. پالنے والا وہ ہوتا ہے جو کہ تمام ضروریات کو درجہ بدرجہ پورا کرتا ہو کسی کی. صرف زمین کے رب نہیں ہیں، صرف سولر سسٹم کے رب نہیں ہیں، صرف عالم الخلق کے رب نہیں ہیں، عالم الامر، پوری کائنات، سب کچھ، جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں اور ان کے درمیان میں، جو کچھ آپ امیجن کر سکتے ہیں اور جس کا آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا پالنے والا ہے. ان سب کو رزق کوئی اور نہیں دیتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، صرف انسانوں اور جنوں کو نہیں دیتا، صرف جانوروں کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ چونٹیوں کو رزق دیتا ہے، مکھیوں کو رزق دیتا ہے، بیکٹیریا کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وائرسز کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں رزق پہنچاتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ وہ اللہ ہے کہ جو اپنے کلام کے اندر ہماری عظمتیں بیان کر رہا ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اس پروردگار کے کلام کے اندر اگر ہماری تعریفیں کر دی گئی ہیں, اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے تعریفیں آتی ہیں, ہمارا خون جو ہے نا وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے خوشی کے ساتھ, دیر سیر ہمارا خون ایڈ ہو جاتا ہے. کوئی گورے صاحب آ کر کے اگر ہماری تعریف کر دیں تو ریڈ بلڈ سیلز ہمارے بڑھ جاتے ہیں گورے میاں کی تعریف کرنے کے اوپر. وہاں پہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ٹمبکٹو میں کیا سوچ رہے ہیں, اس کی کیوں نہیں پرواہ ہوتی؟ ڈھاکہ کے اندر کیا سوچ رہے ہیں ہمارے میں, اس کی کیوں نہیں پرواہ ہوتی؟ پیرس میں کیا سوچ رہے ہیں, بڑی پرواہ پڑی ہوئی ہے. نیو یارک میں کیا سوچ رہے ہیں, بڑی پرواہ پڑی ہوئی ہے. ڈر تو نہیں رہے کہیں ہم سے, انکمفرٹیبل تو فیل نہیں کر رہے ہمارے بارے میں کہیں؟ تو یہ ہمارا مزاج ہے. کسی ایک کو اس کے اوپر الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہے, اس کو الزام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہم سب کا مزاج ہے, یہ ہم سب کا مزاج ہے. اور جیسی قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی نمائندگی عطا فرماتے ہیں. ہم ہیں قلبی غلام, ہم قلبی غلام ہیں, روحانی غلام ہیں ہم. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نا ڈوب رہے ہیں, ہم دلدل کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, اس رب کی نافرمانی کی وجہ سے جو کہ رب ہمیں دینے سے نہیں تھکتا, جو کہ رب ہمیں یاد دہانی کروانے سے نہیں تھکتا. وہ اپنی شان کو چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے سامنے اپنے آپ کو سمجھانے کی خاطر گویا کہ گرا دیتا ہے اپنے ہمارے سامنے. بار بار میری طرف سے رخ موڑتے ہو, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ یا ایوہ الناس, یا ایوہ الانسان, ما غرک بربک الکریم, تمہارے اتنے کریم پروردگار سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تم کیوں اس دنیا کی رانائیوں کے پیچھے, جو دنیا تمہارے پاس کل بھی ہوگی کہ نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں تو میرے پاس آنا ہے. میں نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں, عزتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں, آنے کے بعد بھی عزتیں دوں گا, تمہیں اسی دنیا کے اندر بھی عزتیں دوں گا. کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کہاں اپنی اپروول ریٹنگز, کہاں اپنی اپروول ریٹنگز لینے کے لیے جا رہے ہو تم؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے, مجھ سے رجوع کیوں نہیں کرتے, میرے بن کے کیوں نہیں رہتے؟ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, گناہوں کی پرواہ نہ کرو, بس معافی مانگ لو. تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں میری رحمت سے نہیں بڑھ سکتے, نہیں بڑھ سکتے, نہیں بڑھ سکتے. کچھ کر لیا ہو تم نے, کتنا ہی زمین میں فساد پیدا کر دیا ہو, 100 آدمیوں کو قتل کیا ہو یا 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہو تم نے, 70 بیٹیوں کو, اپنی ذاتی بیٹیوں کو تم نے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو, میں پھر بھی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا, میں تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دوں گا. اتنا کریم پروردگار, اتنا رحیم پروردگار, اور اس کو چھوڑ کر کے جو اس کی نفی کرنے والے ہیں, جو اس کے محبوب کے اوپر طنز کرنے والے ہیں, آج سے نہیں شروع کیا انہوں نے, یہ تو پہلے دن سے کر رہے ہیں. کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ آج شروع کر دیا ہے؟ یہ تو اس وقت کرتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے، ہمیشہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کیا پرواہ پڑ گئی ہے تمہیں اب؟ کیا مصیبت آ پڑی ہے تمہارے اوپر؟ قرآن کیوں نہیں اٹھا کے دیکھتے؟ میں تمہیں قرآن کے اندر کہتا ہوں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں ان سب سے تمہاری حفاظت کروں گا، نبی کی بھی کری تھی، نبی کے ورثا کی بھی کروں گا، جو نبی کے میرے راستے پر چلیں گے میں ان سب کے لیے کافی ہوں. تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان سے 5 star 10 stars لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر چیز سننے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ تعالی کے رنگ سے زیادہ احسن چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اللہ کے دین کا رنگ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، اللہ کے محبوب کے صحابہ کی زندگی. اسی آیت میں اللہ تعالی معیار بتلاتے ہیں، معیار حق کا معیار کیا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، ہدایت کا معیار کیا ہے. کیسے تمہیں پتہ لگے گا کہ تم واقعی ہدایت پر ہو؟ تمہاری باتوں سے پتہ لگے گا، تمہاری تقریروں سے پتہ لگے گا کہ تم ہدایت پہ ہو کہ کون ہدایت پر ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ، صحابہ کو مخاطب ہے یہ آیت، آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جیسے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر یہ ایمان لے کر کے آئیں گے ویسا ایمان، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہے. صحابہ کو معیار بنایا اللہ تعالی نے ہدایت کا، باتوں کو معیار نہیں بنایا، دعووں کو معیار نہیں بنایا، تماشوں کو معیار نہیں بنایا، صحابہ کو معیار بنایا. صحابہ کے جیسا ایمان لے کر کے آؤ، صحابہ کے جیسے عقائد ہو تمہارے، نہ اس ایکسٹریم پر نہ اس ایکسٹریم پر، وسطا، درمیانی عقائدوں. اب صحابہ کے عقائد ہیں کیا؟ کس کو پتا ہے؟ کون تفصیل جانتا ہے کہ صحابہ کے عقائد کیا ہیں؟ یہ صرف علماء کے یہ صرف انبیاء کے ورثا جانتے ہیں کہ صحابہ کے کیا عقائد ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر ان کا عقیدہ تھا اور کیا عقیدہ تھا، کیسی ان کی زندگیاں تھیں، کیا ان کی سنتیں تھیں، کیسے ہم اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق بنائیں. تو ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام. نا 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 او میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. قرآن کو چھوڑو نہیں، ایک دفعہ پڑھ کر کے یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے. اس قرآن کے اندر اللہ تعالی نے سب کچھ رکھا ہے، لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. علم والوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالی ہم سے کہہ کیا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مجنون کہا کرتے تھے، مجنون، دیوانہ، جادوگر بھی کوئی کہتا تھا، تو مفسرین نے اس کے اوپر بہت زبردست نقطہ لکھا کہ یہ مجنون کیوں کہتے تھے، دیوانہ کیوں کہتے تھے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معاشرے کے سب سے زیادہ عزت دار انسان تھے، سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی انسان تھے، صادق اور امین مسلمان نہیں کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ کفار کہا کرتے تھے صادق اور امین۔ تو ایک اتنے اچھی عقل والے، اچھی زندگی رکھنے والے انسان کو کوئی مجنون، پاگل، دیوانہ کیوں کہے گا؟ اس کی وجہ تھی، کسی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے، ایسے ہی نہیں دشمنی میں کہہ دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر کے آئے تھے، یہ پیغام چند عبادتوں والا پیغام نہیں تھا کہ تم اس طریقے سے جو کعبہ کی طرف سجدہ کیا کرتے ہو نا، تو تم سجدہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ذرا کانوں کے قریب لے آیا کرو اور تین دفعہ یہ پڑھا کرو اور پانچ دفعہ یہ پڑھا کرو تو تمہارا سجدہ صحیح ہو جائے گا۔ ابھی تمہارا سجدہ غلط ہے، قبلہ تو وہی ہے تمہارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادتیں لے کر کے نہیں آئے تھے، کچھ اعمال کے طریقے نہیں لے کر کے آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فکر لے کر کے آئے تھے، ایک سوچ لے کر کے آئے تھے، اور وہ سوچ اس وقت زمانے کی سوچ کے خلاف تھی، بالکل اپوزٹ سوچ تھی۔ پورا زمانہ ایک طریقے سے سوچتا تھا الا ماشاءاللہ چند نفوس کے، سارا کا سارا زمانہ ایک انداز سے سوچتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے اس پورے کے پورے تھاٹ پروسیس کو چیلنج کر دیا تھا، اکیلے تنے تنہا چیلنج کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ پورے زمانے سے ٹکر، پورے معاشرے سے ٹکر، اور وہ بھی اکیلے۔ پہلے اپنی کوئی ٹیم بناتے، اپنی کوئی پارٹی بناتے، ذرا کچھ دعوتیں شاوتیں کرتے، جیسے ہمارے یہاں پارٹی بنانے کے لیے دعوتیں شاوتیں کی جاتی ہیں، دوستیاں یاریاں بنائی جاتی ہیں، ساتھ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، پھر جب بن جاتی ہے پارٹی، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پارٹی پہلے نہیں بنائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور سب سے پہلے سب سے بڑوں کو چیلنج کیا تھا، اپنے ہی خاندان کے سب سے بڑوں کو چیلنج کیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، ہم نے جو ہے وہ شلوار اپنی پانچے سے وہ کیا اونچی کر لی ہے، تو ہم نے بڑی ٹکر لے لی ہے زمانے سے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، ہم نے تو کبھی کسی کو دعوت دی بھی نہیں ہے، دعوت بھی دی ہے نا تو اچھی اچھی مٹھائیوں والی دعوت دی ہے، ہم نے کبھی کسی کو روکا نہیں ہے برائی سے، ہم نے کبھی کسی کی سوچ کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کری ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہمارا دشمن ہو جائے اور وہ ہمیں بری بری باتیں کرنا شروع کر دے، ہمیں اذیتیں پہنچانا شروع کر دے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کو۔ اس وجہ سے حقیقت میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا جو دین ہے نا، یہ نعرے بازی والا دین نہیں ہے، یہ مٹھائیوں والا دین نہیں ہے، یہ دین تو سمجھنا بھی مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے کوئی گہرائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس کچھ ایسی باتیں کر دو کہ جس سے ہمارا خون تھوڑا سا بڑھ جائے اور ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذرا، وہ ہم تھے نا جب، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، مشائخ سے کوئی واسطہ بھی نہیں پڑا تھا، تو ہمارے کچھ دوست ہوتے تھے، وہ کیا نام ہے وہ ساؤتھ افریقہ والے جو جن کا انتقال ہو گیا، جی نہیں نہیں احمد دیداد صاحب، احمد دیداد صاحب اور ان کے جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں ذاکر نائک صاحب، تو یہ آیا کرتے تھے امریکہ، تو ان کے جو پروگرام ہوا کرتے تھے نا، ذاکر نائک صاحب کے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا وہاں پر، ہزاروں کا مجمع، یعنی جہاں پر رہنے والے شاید ہزاروں آپ کو نہیں نظر آئے کبھی بھی، ان کا مجمع جو ہے وہ سارا کا سارا ڈاکٹر ذاکر نائک اس میں ہوتا تھا، اور بہت جوش و خروش کے ساتھ جاتے تھے، اور ہر مرتبہ جاتے تھے تو ہمارے دوست بھی جاتے تھے، یہ آج اس کبھی نہیں گیا وہاں پہ الحمدللہ، لیکن یہ جو وہاں جاتے تھے نا نماز وماز کا مذاق نہیں ہوتا تھا، یہ کوئی خاص کبھی پڑھ بھی لی نہ بھی پڑھی، عورتیں پردہ وردہ کیا چیز ہوتی ہے جی، کیا ضرورت ہے پردہ وردہ کرنے کی، لیکن جاتے ضرور تھے، اور وہ کیا وہاں پہ کوئی گانے تو نہیں سنا رہا ہوتا تھا، وہ کیا کر رہا ہوتا ادھر، قرآن، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے تھے، لیکن کر کیا رہے ہوتے تھے، عیسائیت کا رد کر رہے ہوتے تھے، کیا کرتے تھے وہاں پر، ہندوازم کا رد نہیں کرتے تھے، وہ تو انڈیا میں کرتے ہیں، وہاں پہ آ کر کے عیسائیت کا رد کرتے تھے، تو یہ سارے کے سارے جو مسلمان ہوتے تھے ایمان والے، یہ وہاں جب کیوں جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایڈرینالائن ایفیکٹ، آپ کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں نا، یہ ہارمونز ٹریگر ہوتے ہیں، بڑا زبردست لگتا ہے جب دشمن کے خلاف کوئی بات کرے، وہ جو کہ ہمیں نیچا دکھاتے ہیں ہر وقت، جن کے سامنے ہمیں دب کے رہنا پڑتا ہے، تو جب ان کی کسی بات کی کوئی نفی کر دے نا دلائل کے ساتھ، اور وہ آگے سے جواب نہ دے سکے، واہ واہ جائے کیا بات ہے جی، یہی تو بندہ ہے اصل میں، کیا اس نے باطل کو جو ہے وہ حق دکھلایا ہے، کیا اس نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، واہ 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 واہ، دین اسلام کے اوپر عمل، ندارت، عقیدہ کہاں جا رہا ہے، ندارت، ہو کیئرز، ہو کیئرز عقیدے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ہاں ذرا فیل گڈ فیکٹر ہونا چاہیے، رائٹ، فیل گڈ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے بعد ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی، بچوں کو تو میں نے ڈرا دیا ہے چیخ کر کے، وہاں بچے کھیل رہے ہیں ویسے، اس کو دری بٹھانا چاہیے، دوسرے بچے ذرا عادی ہو گئے ابھی تک بیٹھے ہیں، تو بھائی ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ذرا ہم سمجھے تو نا صحیح کہ ایمان ہوتا کیا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے، ذرا سمجھے تو اس بات کو، ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کفر کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بندہ کافر ہو جاتا ہے، الحاد کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بندہ ملحد کافر ہو جاتا ہے، زنادقہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بندہ زندیق ہو جاتا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، وی ایکچولی ہیو نو آئیڈیا، اور دنیا میں اس وقت کتنی تیزی کے ساتھ مسلمان کافر ہو رہے ہیں، تو ہمارے پاس ہے کیا اور اس ایمان کے علاوہ، کچھ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ، یہ ٹوپیاں لے کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ داڑھیوں کے بال لے کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اگر اندر ایمان نہ رہا تو، یہ برقعے لے کر کے جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا پاکستانی شلوار قمیض لے کر کے جائیں گی اللہ کے سامنے، یہ پریزنٹ کرنا ہے ہم نے اللہ کے سامنے، یا ہم نے دل پریزنٹ کرنا ہے، ہم نے ایمان والا قلب پریزنٹ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن اصل میں ہمارا نام خارج کر دیا گیا ہو، پہلے ہی نکال دیا گیا ہو ہمارا نام، اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو، یہ دجال کا دور ہے، کسی صاحب کو ساجد نے سمجھانے کی کوشش کری تھی، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، تمام مشائخ اس بات پر متفق ہیں، اب آپ کسی بات کو دیکھیں نا، ایک بات یاد رکھیں، دجال کا جو دور ہے یہ دھوکے کا دور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، ہم کمپیوٹر سائنس میں جب پروگرامنگ کرتے تھے نا، آئی ٹی لیول کے لوگ جان سکتے ہیں، اسمبلی لیول کی پروگرامنگ، تو اس کے اندر ہم بٹ آن کیا کرتے تھے، کہ بھئی یہ بٹ آن ہو گئی نا تو اب سٹیٹس پورا بدل گیا ہے، ہر چیز کا سٹیٹس بدل گیا، اب ہر چیز جو ہے وہ ایک مختلف انداز میں دیکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ بٹ آن ہو گئی ہے. جیسے آپ نے ایک بلب آن کر دیا, ریڈ لائٹ کا بلب آپ نے اس کمرے میں آن کر دیا, اب جب ریڈ بلب آن ہو گیا تو اب آپ کو ہر چیز ریڈ نظر آئے گی, ہر چیز ریڈ نظر آئے گی. بلو بلب آن کر دیں, ہر چیز بلو نظر آئے گی. دجال کے زمانے میں دھوکے کی بٹ آن ہے, فریب کی بٹ آن ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر چیز کو اس لائٹ میں دیکھیں, اسی لائٹ میں دیکھیں ہر چیز کو, سوائے بنیاد کے, سوائے بنیاد کے. اور بنیاد کیا ہے؟ صحابہ والا ایمان. قرآن بھی نہیں کہوں گا, اس لیے کہ قرآن بھی پڑھ کر کے نا لوگ پھر جاتے ہیں نا, یہ خوارج کیا تھے؟ یہ سارے قرآن پڑھے ہوئے لوگ تھے, سب قرآن سے دلیل لیتے تھے, اور جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں وہ سب قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی تو جو ایکس مسلمز ہیں وہ بھی سارے قرآن پڑھے ہوئے ہیں. بڑے فخر سے آ کے بولتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں ایکس مسلم ہوئی ہوں. تو قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی پڑھا اٹھا اور پڑھ لیا اور ہدایت مل گئی, طریقہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا, صحابہ والا طریقہ. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ والا طریقہ, تو ہم اس سے ہٹ کر کے کیسے اپنے طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے, یہی ایک بنیاد ہے. اس بنیاد میں لوٹنا پڑے گا. حالات حاضرہ کی بنیاد پر ہم نہیں کر سکتے اپنے ایمان کی حفاظت, یہ یاد رکھیں اس بات کو. ہم حالات حاضرہ کی بنیاد پر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہمیں کہف میں لوٹنا پڑے گا, سورہ کہف میں لوٹنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹائم رہ گیا مغرب میں, دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی, بڑوں کی, چھوٹوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ کفر اور الحاد سے حفاظت فرما. اے اللہ برے عقائد سے حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ علم کے بعد جہالت سے حفاظت فرما. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما. اے اللہ علم کی گہرائی نصیب فرما. اے اللہ بات کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ مال سے, جمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں بن مانگے عطا کی ہے. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی ناقدری کے وجہ سے ہمیں عذاب نہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج نہ فرما. اے اللہ نیکی تقویٰ طہارت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دنیا کے اندر تو جو کچھ تو نے دیا اے اللہ اس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن اے اللہ ہدایت کا تو نے وعدہ نہیں کیا. اے اللہ ہدایت تو ہمارے اپنے اختیار پہ تو نے چھوڑ دی. اے اللہ ہدایت کے راستے کو اپنے اختیار سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھی ہماری انانیت ہے, اے اللہ ہمارا تکبر ہے, اے اللہ جو بھی خواہشات راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں, اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ان سب کو دور فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری انانیت کو خاک میں ملا. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے تکبر کو خاک میں ملا. اے اللہ ہمارے اس تکبر کو ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنا. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما. اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہدایت والا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما. اے اللہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما. اے اللہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما. اے اللہ اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری بے اعمالیوں کی وجہ سے بلکہ اے اللہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ اپنے دشمنوں میں ہمارا نام شامل نہ فرما. اے اللہ اپنے دشمنوں کے ہمیں حوالے نہ فرما. اے اللہ حالات کے ہمیں حوالے نہ فرما. اے اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں. اے اللہ بغیر آزمائشوں کے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دنیاوی ضروریات کو بھی پورا فرما. اے اللہ روحانی ضروریات کو بھی پورا فرما. اے اللہ مادی ضروریات کو بھی پورا فرما. اے اللہ جیسا کہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر ایمان والوں کی تعریف فرمائی, اے اللہ ویسے ایمان والے بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ صحابہ کرام کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ برے عقائد سے حفاظت فرما. اے اللہ برے اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر بار اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ان کے ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ آپ تو پورے عرش کے مالک ہیں. اے اللہ پوری کائنات جو کچھ آپ نے تخلیق کیا اے اللہ سب کے پالنے والے ہیں. اے اللہ ایک ہمیں پالنے میں آپ کو کیا مشکل ہو سکتی ہے. اے اللہ ہمارا پیٹ تو دو روٹیوں سے ہی بھر جاتا ہے. اے اللہ پانی کے ایک گلاس سے ہی بھر جاتا ہے. اے اللہ بس سر کے اوپر ایک چھت چاہیے. اے اللہ عزتوں والی زندگی چاہیے. اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک مسلمان کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیں. اے اللہ یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ مسئلہ سارا کا سارا ہمارا ہے کہ اے اللہ ہم تو آپ سے مانگتے ہی نہیں. اے اللہ ہم آپ سے رجوع ہی نہیں کرتے. اے اللہ ہم تو آپ کا دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹاتے. اے اللہ ہم نے تو دوسروں کے دروازوں کو پکڑا ہوا ہے. اے اللہ غیروں کے دروازوں کو تھاما ہوا ہے. اے اللہ وہاں پہ دروازے کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں. اے اللہ تو پھر آپ کو ہمارے اوپر کیوں نہ غصہ آتا ہوگا. اے اللہ یقیناً آپ کو حق پہنچتا ہے. اے اللہ کہ آپ جو چیزیں آپ کے لیے اتنی آسان ہیں ہمیں دے دینا. اے اللہ ان سے بھی آپ ہمیں محروم کر دیں. اے اللہ ہم کیسے ماننے والے کہلاتے ہیں, کیسے مسلمان کہلاتے ہیں. اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے غیروں کو چھوڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اے اللہ اس مرعوبیت سے توبہ کرنا, اس مرعوبیت کے گناہ سے توبہ کرنا اے اللہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اے اللہ اس توبہ کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس توبہ کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دعا مانگنے کی بھی تو توفیق آپ نے ہی عطا فرمائی. اے اللہ اس دعا کو بھی قبولیت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما. فرمائیے، اے اللہ پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پر دے نہ ماریے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کتنے ہی برے ہیں، اے اللہ زبانوں کے جھوٹے ہیں، اے اللہ اعمال کے برے ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی قرآن کی ناقدری کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ لیکن آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ پلیز معاف کر دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے نبی کی امتی ہیں، اے اللہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ اس کلمے کی علاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ جو دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ بس اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ ان ضروریات سے بھی آپ واقف ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اے اللہ یقیناً آپ کے خزانے کے اندر، آپ کے مخلوقات کے اندر اربوں کھربوں ان گنت ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے مستعد موجود ہیں، اے اللہ آپ کسی کو بھی توفیق دے سکتے ہیں، اے اللہ ہماری آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمیں تو آپ کی حاجت ہے، اے اللہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، اے اللہ ہم تو آپ سے ٹوٹ کر کے نہیں رہ سکتے، اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہمیں کہاں سے بھیک ملے گی، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ جیسے بھی ہیں قبول کر لیجئے، اے اللہ بے شک ہم آگے بڑھنے کے قابل تو نہیں، لیکن اے اللہ بس شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے نام کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ بس ہم کسی نہ کسی درجے کے اندر ہی اے اللہ اس کاروان کے ان کا حصہ بن جائیں، اے اللہ جو کاروان آپ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہے، اے اللہ جن بندوں کو پسند فرمایا ہے، اے اللہ نفسانی شہوانی خواہشات آڑے آتی ہیں، اے اللہ رکاوٹ بنتی ہیں، اے اللہ اتنی بڑی نعمت، اے اللہ اتنی بڑی بڑی فضیلت کو چھوڑ کر کے اے اللہ ہم کن چیزوں میں دل لگائے پھرتے ہیں، اے اللہ ہماری مثال تو اس بھنگی جیسے ہے کہ جس کو بادشاہ نے اپنے محل میں رکھا اور اس کو بہترین نعمتیں دیں، لیکن وہ بھنگی جو ہے وہ ایک بھنگن کے پیچھے اپنی زندگی خراب کرتا پھرتا ہے، بادشاہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں، بادشاہ کی نعمتوں کو سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتا، اے اللہ بادشاہ کو اس کے اوپر کتنا غصہ آتا ہوگا، اے اللہ ہماری یہی مثال ہے کہ اے اللہ دنیا بھنگن کے پیچھے اے اللہ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اے اللہ آپ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ آپ کے در سے لون نہیں لگائی ہے، اے اللہ آپ کے سامنے ہم سجدے کرنا بھول گئے ہیں، اے اللہ ہاتھ اٹھانا بھول گئے ہیں، اے اللہ دعا مانگی نہیں جاتی، اے اللہ ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے، اے اللہ تھوڑی دیر بھی آپ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اے اللہ یقیناً اس کے اندر آپ کا تو کوئی قصور نہیں، اے اللہ ہماری اپنی حرکتوں کا قصور ہے، اے اللہ ہم جس طریقے سے اپنی دلوں کو اس دنیا کے اندر پھنسایا ہوا ہے، اے اللہ کسی نے کسی شکل میں، کسی نے گھر کے پیچھے، کسی نے گاڑی کے پیچھے، اے اللہ کسی نے کھانوں کے پیچھے، اے اللہ کسی نے لڑکی کے پیچھے، کسی نے لڑکے کے پیچھے، اے اللہ کسی نے کسی چیز کے پیچھے، اے اللہ اپنے دل کو پھنسایا ہوا ہے، اے اللہ آپ کے لیے تو ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں بچی، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ دل کو غیر کی محبت سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ خالی فرما دیجئے، اے اللہ اپنے لیے اس کو پسند کر لیجئے، اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ دل سے غیر کی محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ پلیز قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے اس سل کو دل بنا دیجئے، اے اللہ دل بنا دیجئے، اے اللہ دل بنا دیجئے، اے اللہ مرنے والے ہیں، اے اللہ بس مر جائیں گے کسی دن، کسی لمحے مر جائیں گے، اے اللہ نہیں پتا اس دروازے سے باہر نکل پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، اے اللہ نہیں پتا اپنی گاڑی کے اندر دوبارہ داخل ہو پائیں گے نہیں پائیں گے، اے اللہ نہیں پتا اپنے گھر میں واپس داخل ہو پائیں گے نہیں پائیں گے، اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، اے اللہ ہمیں کیا پتا سڑک پہ ہم جا کر کے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر کے اے اللہ اسی لمحے آپ کے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، اے اللہ کیا تیاری کری ہم نے، اے اللہ ہم نے اپنے دل کو کیا بنایا آپ کے لیے، اے اللہ منا دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ موت کے لیے تیار کر دیجئے، اے اللہ موت کے لیے تیار کر دیجئے، اے اللہ عقل عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے وقوفی کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔